میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای شیخ العرب العجم علیہ باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، مجلس اہل دل۔ بنتی ہے آرزو کے لہو سے شراب دل، بنتی ہے آرزو کے لہو سے شراب دل، لیکن بغیر ذرا الگ ہے نصاب دل، لیکن بقدر ذر الگ ہے نصاب دل۔ بنتی ہے آرزو کے لہو سے شراب دل، لیکن بقدر الگ ہے نصاب دل۔ وہ خالق شباب جوانان کائنات، وہ خالق شباب جوانان کائنات، دیتا ہے اہل دل کو دوا میں شباب دل، دیتا ہے اہل دل کو دوا میں شباب دل۔ جو جوان اپنی جوانی کو اللہ پر فدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عرش اعظم کا سایہ عطا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت سب سے زیادہ پسند ہے۔ میرے شیخ شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے عرض کیا کہ حضرت آپ تو 70 کے ہیں لیکن 17 کے معلوم ہوتے ہیں، جوانی چھلک رہی ہے، تابانی چھلک رہی ہے، نور چھلک رہا ہے، بڑے بڑے جوان پہلوانوں سے زیادہ تابناک آپ کا چہرہ مبارک ہے، کیا بات ہے۔ فرمایا کہ میں نے اپنی جوانی میں اپنے 17 میں کسی کا ٹین نہیں بجایا، کسی حسین کا ٹین نہیں بجایا، یعنی اپنی جوانی کو محفوظ رکھا، حسینوں سے نامحرموں سے دور رکھا، اس وجہ سے 17 میں 17 کا معلوم ہوتا ہوں۔ وہ خالق شباب جوانان کائنات، وہ خالق شباب جوانان کائنات، دیتا ہے اہل دل کو دوا میں شباب دل، دل کو دوا میں شباب دل۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ منزل کا قرب، منزل کے قرب کا اثر آتا ہے۔ مثلا ایک جنگل میں آگ لگی ہوئی ہے، وہاں دھواں، گرمی، حرارت، بدبو سبھی کچھ پائی جائے گی، جو آدمی اس کی طرف ایڈوانس کرے گا، اس کی طرف بڑھے گا، اس کی بدبو اور اس کی حرارت اور اس کے دھوئیں کے اثرات اس کے چہرے پر ظاہر ہوں گے، اس کے حال حلیے پر ظاہر ہوں گے، اور کہیں پر بہت خوبصورت باغ ہے، اس میں بہت ہی خوش نما خوشبودار پھول کھلے ہوئے ہیں، اور بہار کا موسم ہے، اور اس میں دریا بھی بہ رہا ہے، تو جیسے جیسے آدمی اس کے قریب جائے گا اس کے اثرات، خوشگوار اثرات اس کے چہرے پر پڑیں گے۔ فرمایا اسی لیے مسلمان کامل، جو اللہ کا کامل تابع دار ہے، فاسق گناہگار نہیں، بلکہ مسلمان اللہ والا جیسے جیسے اس کی عمر گزرتی جاتی ہے اس کے چہرے پر شباب ظاہر ہونے لگتا ہے اور اس کے چہرے پر تابانی اور جوانی برستی ہے. کیا وجہ ہے؟ کہ جنت کے قریب ہو رہا ہے, جنت کے خوشگوار ماحول کا اثر اس پر آتا ہے. اور کفار کو چونکہ ہمیشہ کی جہنم میں اللہ تعالیٰ داخل کریں گے, وہاں کے دھوئیں بدبو اور حرارت اور پیپ اور خون اور سڑی ہوئی چیزیں, سڑا ہوا گوشت, اس کی بدبو, اس کے ماحول کا اثر کافر کے چہرے پر آتا ہے. دیکھ لو کافر کا چہرہ, جیسے جیسے کافر بوڑھا ہوتا جاتا ہے چہرے پر اس کے پھٹکار اور لعنت برس رہی ہوتی ہے. اور اللہ والوں پر کیسا نور برس رہا ہوتا ہے, کیسا شباب برس رہا ہوتا ہے.
وہ خالق شباب جوانان کائنات دیتا ہے اہل دل کو دوام شباب دل, پاتے ہیں دل میں شوق سے وہ رب کائنات, پیتے ہیں خون قلب و جگر جب جناب دل, پیتے ہیں خون قلب و جگر جب جناب دل, پاتے ہیں دل میں شوق سے وہ رب کائنات, پیتے ہیں خون قلب و جگر جب جناب دل, کس درجہ ہے گناہ میں افضل گئے حیات, کس درجہ ہے تلقیِ حیات, عشقِ مجاز سے جو ہوئے ہیں خرابِ دل, عشقِ مجاز سے جو ہوئے ہیں خرابِ دل.
آنکھ کا بھی زنا, دل کا بھی زنا, آنکھ خراب ہوئی دل برباد ہوا, دل بھی خراب ہو گیا.
کس درجہ ہے گناہ میں افق تلقیِ حیات, عشقِ مجاز سے جو ہوئے ہیں خرابِ دل, بنتی ہے آرزو کے لہو سے شرابِ دل, قدر زر زر الگ ہے نصاب دل. سن لو کمال عاشقاں اختر کی زبان سے, سن لو کمال عاشقاں اختر کی زبان سے, کرتے ہیں پیش بزم وفا میں کباب دل, کرتے ہیں پیش بزم وفا میں کباب دل. سن لو کمال عاشقاں اختر کی زبان,
ناجائز خواہشات کا خون کرنے سے دل جلتا ہے, دل جل کے کباب ہو جاتا ہے, مثلے کباب کے ہو جاتا ہے. یہ جلا جلا ہونا دل اللہ والے پیش کرتے ہیں بزم وفا میں. اسی لیے جب وہ کوئی بات کہتے ہیں از دل خیز از دل خیزت بر دل ریزت, دل سے نکلتی ہے دل پر اثر کر جاتی ہے, کیونکہ خود وہ اپنے دل میں کباب دل رکھتے ہیں, جلا گھنا دل رکھتے ہیں. اللہ کے راستے میں ایک دو نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں بے شمار غم اٹھائے ہوتے ہیں. منزل قرب یوں نہیں ملتی, زخم حسرت ہزار کھائے ہیں.
سن لو کمال عاشقاں اختر کی زبان سے.
حضرت میسا رحمہ اللہ کی زبانی بارہ سنا کہ حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ جب میں جوان ہوا تو میرے دل میں خواہشات کا ایک سیلاب تھا, لیکن خدا تعالیٰ کے فضل اور اس کی مدد سے زندگی میں کبھی ایک مرتبہ گناہ تو کیا لغزش بھی نہیں ہوئی. لغزش
سن لو کمال عاشقاں اختر کی زبان سے کرتے ہیں پیش بزم وفا میں کباب دل بندی ہے آرزو کے لہو سے شراب دل, لیکن بقدر زر 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 الگ ہے نصاب دل.
اب میرے مرشد محبوب شیخ الحدیث شیخ العلماء ترجمان اکابر عارف اللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا کی گزشتہ روز ایک اردو میں کچھ گفتگو حضرت والا نے ارشاد فرمائی تھی, وہ سنائی جا رہی ہے.
سامنے آ کے یا رسول اللہ دنیا تو ہمیں بالکل چھوڑ دیا ہے, ہمارے پاس بالکل نہیں. آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہاں اور وہ دعا کہاں, جس دعا کی برکت سے آسمان و زمین کی تمام مخلوقات کو رزق ملتا ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا سکھائی اور فرمایا کہ بھائی کہ جب کہ وقت فجر شروع ہو اس وقت سے لے کر سورج آفتاب طلوع ہونے تک اس وقت کے درمیان اس کو سو مرتبہ پڑھ لیا کرو بس. اور وہ دعا کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ. سب وقت پڑھنا جو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتا دیا تو صاحب چلے گئے دور کے تھے, گئے تو گئے پھر کبھی نہیں آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرت تھی کہ بھائی بندہ چلا گیا, ہم نے بتا دیا کچھ آ کر پھر بتایا بھی نہیں, کیا حال ہے کیا بتا. اچانک ایک دن پہنچے حاضر ہوئے تو صحابی نے عرض کیا رسول اللہ آپ نے جو دعا ہمیں سکھائی ہے ہم نے اس پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا عطا فرمایا ہے مال کہ ہم خوب کھا رہے ہیں خوب دے رہے ہیں, ختم نہیں ہوتا مال, اتنا کھا رہے ہیں اتنا دے رہے ہیں مال ختم نہیں ہوتا, اتنا دے رہے ہیں. یہ زبردست اللہ تعالیٰ نے اس کا عطا فرمایا تو وہ یہی دعا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ. کتنا ہے البتہ اب ہمارے بال بزرگوں نے اس کے ساتھ اس کو بھی شامل کیا اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ اس دعا کے آخر اس کو بھی پڑھ لے تو ٹھیک ہے, اس کو بھی پڑھ لے تو بہت اچھا, وہ تو حدیث پاک سے وہ بھی ثابت ہے. یہ دعا ہے صبح صادق جب ہو جائے اس وقت لے کر آج تک شروع ہونے تک درمیان. بعض لوگوں نے کہا کہ بھائی سنت پڑھ کر سنت اور فرض کے درمیان میں پڑھے یہ, لیکن یہ کوئی حدیث پاک میں اس کا ذکر نہیں ہے. اور حاکم رضی اللہ صاحب معاذ مکیل رحمۃ اللہ رزق میں برکت کے لیے یہ عمل بتا دیتے ہیں کہ رات کو پڑھے 11 سے 11 مرتبہ یا موگ نہیں, شروع میں 11 بجے درست ہوئی اور اس کو 11 سے 11 بجے پڑھ کر پھر آخر میں 11 بجے درست ہوئی, پھر دعا جی
رات
یا یہ روزانہ پڑے روزانہ یا موگ جی شادی عمد اللہ صاحب موجود مکہ مولانا نے فرمایا اور مولانا شاہ رخصت مولانا نے فرمایا ایک عمل اس میں برکت کے لیے تو یہ ہے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل 308 مرتبہ پڑھے روزانہ, شروع میں 11 دفعہ درود شریف, آخر میں 11 دفعہ درود شریف, درمیان میں یہ 308 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل, صرف اتنا ایک عمل حدیث پاک سے بتایا جو ہمارا اپنے بزرگوں سے بتا دیا ہم جی 311 رزق میں برکت کے لیے سب سے بڑا عمل ہے تقویٰ, گناہوں سے بچنا. اچھا ایک عمل اور بھی ہے کہ چلتے رشتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کی کثرت, زیادہ سے زیادہ استغفار کرے تو اس سے بھی رزق میں برکت ہوتی ہے, یہ قرآن پاک سے ثابت ہے. حضرت حسن بن رحمۃ اللہ کے پاس ایک شخص ہے, اس نے کہا کہ ہمارے یہاں بارش بالکل نہیں ہو رہی ہے, آج سالی ہے, فرما کے اس سے پار کرو. ایک آدمی ہے اس نے کہا کہ مجھے اولاد نہیں ہو رہی, فرما کے اس سے پار کرو. ہے نا ایک شخص آیا کہ بھائی ہمارے رزق کا مسئلہ ہے, تنگی ہے, فرما کے اس سے پار کرو. تو یہ فرماتے گئے اور لوگ چلے گئے سب. بعد میں مسجد کے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کوئی بھی آیا کچھ بھی پوچھا آپ نے کرنا استقبال کرو, کرنا تو چھوڑ قرآن پاک میں چاہیے اس سب سے ہم بکمین کا نہ بتا رہا پھر سر سما آ گئی تم ادھر تم بھی ہم ہوا نہیں ہو بنی چار لکھوں جمنا نہیں ہوا چار لکھوانا ہے استقبال کی کثرت سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے. بہت ہی مجرب ہے, بہت مجرب ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی ہمارا بولی بن گیا جگہ, ہمارا بولی بن گیا اور بولی کیسے بنے گا, اللہ دین امن کا کامی تقوی, ایمان ہو اور زندگی بھر ہر رہا تقوی, تو تم ہماری بولی ہو. بس رہی امت فرماتے کہ دو چیزیں ہو گئی, دو چیزیں حاصل ہو گئی تو پھر ہم اللہ کی بولی ہیں, یعنی مومن کامل. وہ کیا ہے؟ ایمان اور تقوی. تو تقوی کی حقیقت ہے ہر گناہ سے بچنا, اور نہ کہ فرائض کا ترک کرنا بھی گناہ ہے, واجبات کا ترک کرنا بھی گناہ ہے, گناہ تو گناہ ہے, تو ہر گناہ سے بچنا اس کو تقوی کرتے ہیں. تو ایمان ہو اور تقوی ہو تو یہ بندہ ولی اللہ ہے. اور ایک وقت مختصر ہے, ایک حدیث سناتا ہوں. یہ حدیث صحیح بخاری روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ انی اسلام سے میں تو مسلمان ہو چکا ہوں، آپ مجھے بتا دیں کہ مجھے کرنا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خمس صلوات فی الیوم و اللیل، دن رات میں تمہیں پانچ وقت کی نمازیں پڑھنی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ حل علی غیر ہن، پانچ وقت کی نماز کے علاوہ بھی کوئی اور نماز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا الا تطوع، اور کوئی نماز نہیں، ہاں اگر نفری پڑھو نفری نماز پڑھ سکتے ہو۔ آگے فرمایا کہ صیام رمضان، رمضان مبارک کے روزے ہیں۔ تو اس صحابی نے فرمایا کہ حل علی غیر ہو، کیا صیام رمضان کے علاوہ اور بھی روزے ہیں؟ فرمایا کہ لا الا ان تطوع، اور کوئی روزے نہیں ہیں، نفری روزے رکھو ٹھیک ہے، لیکن پابندی کے روزے صرف رمضان مبارک کے ہیں۔ ذکر زکات، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاب زکات کا ذکر فرمایا، اس مقدار کا مال ہو تو زکات دیا کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ حل علی غیر ہا، زکات کے ذریعے سے جو مال صرف خرچ کرنا، اس کے علاوہ اور بھی کوئی ایسا حکم ہے؟ فرمایا کہ لا الا ان تطوع، میں اور کوئی مال خرچ کرنے والا کوئی اور حکم شریع لازمی نہیں ہے، ہاں نفلی صدقات کرو تو یہ ٹھیک ہے۔ اس وقت تک خرچ کا حکم اب تک نازل ہوا نہیں تھا۔ صحابی نے کہا کہ والذی اکرمک لا اتطوع شیئا ولا انقص من الفرائض شیئا، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو اتنی عزت بخشی ہے، میں نفل عمل تو نہیں کروں گا لیکن فرائض میں کچھ بھی کمی کوتاہی نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر یہ شخص چلا گیا۔ فلما در رجل قال افلا رجل ان صدقہ، وفی روایہ دخل الجنۃ ان صدقہ۔ وہ شخص یہ کہہ کر جب چلا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص بالکل کامیاب ہے اگر اپنی باتوں میں وعدوں میں اگر سچا ہے۔ دوسری روایت میں آیا کہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تو بالکل جنت میں داخل ہو جائے اگر آپ کی باتوں یہ سچا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت تو کچھ اضافہ ہے، اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا رجل ہو ابھی ان سب کا اس کے باپ کی قسم اگر یہ آپ کی باتوں میں سچا اترتا ہے ضروری کامیاب ہو جائے گا۔ تو یہ غیر اللہ کے نام پر قسم اٹھانا اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تو علماء فرماتے ہیں وہ اس لیے تاکہ وہ مشکل تھے زمانے میں، اب اگر غیر اللہ کے نام پر قسم اٹھائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پھر غیر اللہ کی طرف خیالات بڑھنے کا سبب بنے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے پیغمبر، ان کی ذات میں یہ احتمال تھا نہیں، اس لیے ان کے لیے اس طرح قسم اٹھانا بالکل ٹھیک تھا۔ یہ قسم کے ساتھ فرمایا کہ یہ بالکل کامیاب ہو جائے گا اگر آپ کی باتوں میں یہ سچا اترتا ہے۔ یہاں قابل یعنی بہت زیادہ قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہاں سے فرائض کا ذکر ہے، فرائض واجبات، اور گناہ سے بچنا بھی فرائض میں داخل ہے۔ اس حدیث سے پاس بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ خاص بات ہے، بنیادی چیز ہے یہ فرائض واجبات کا اہتمام ہو، گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہو۔ اگر آدمی ایک مسلمان اگر اتنا کام کر لے وہ جنت میں چلا جائے گا, کامیاب بن جائے گا. امت کو اسی طرف متوجہ کرنا چاہیے کہ یار صحابہ تو کتنا کچھ کرتے تھے, تعویل کتنا کچھ کرتے تھے, ہم سے کچھ نہیں ہوتا. عمر ابن عبد الرحم رات بھر عبادات کرتے رہتے تھے, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ رات بھر عبادات کرتے تھے, آخر سب میں جو رکعت پڑھتے تھے تہجد پورا قرآن پاک اس کو پڑھتے تھے مکمل. امام اعظم رضی اللہ عنہ, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جبکہ قاضی فضات نہیں ہوئے تھے تو اس وقت وہ روزانہ رات میں 500 رکعت پڑھتے تھے. جب قاضی فضات ہو گئے اس وقت روزانہ رات میں 200 رکعت پڑھتے تھے. ہمارا تعلیم نے فرمایا کہ عجیب بات ہے, دنیا میں جو سب سے بڑا ظالم ہے حجاج بن وہ جو ہے روزانہ رات میں 200 رکعت پڑھ سکتا ہے, نہیں 200 رکعت نفل نماز پڑھتا تھا. ہم سالوں فرماتے ہیں 200 رکعت پڑھتے پڑھتے تو رات ہی ختم ہو جاتی ہوگی. یہ ایسا زمانہ ہے, کمزوری کرتے ہیں ہم لوگ, ہم سے کچھ نہیں ہوتا. ہم لوگ اتنا اعمال نہ اتنی تلاوت نہ اتنا ذکر نہ اتنی نماز اتنے اعمال کر سکتے ہیں, ہمارے اندر وہ قوت بھی نہیں ہے, ہمت بھی نہیں ہے. لیکن ہم کم از کم اس طرح تو کریے کہ فرائض واجبات کا اہتمام کریں اور گناہ اس سے بچیں. تو بخاری شریف مسلم شریف کی حدیث یہ حدیث بتاتی ہے, اتنا بھی اگر کر گیا ایک مسلمان نے یقیناً ان شاء اللہ وہ جنت ہو جائے گا. ہونا صحیح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دے ہم فرائض واجبات کا تو اہتمام کریں اور گناہوں سے بالکل بچے. اتنا اگر ہو گیا بڑی کامیابی ہے, اور جس کو اتنی توفیق ہو جاتی ہے اور اس کی عادت پڑ جاتی ہے تو اس بندے کو پھر نوافل کی بھی کچھ نہ کچھ توفیق ہو ہی جاتی ہے. حدیث پاک میں آیا ہے کہ پرانی جتنی امتیں تھیں ہر امت کے مومن کاملین نے اولیاء اللہ کا معمول تھا کہ تہجد بھی پڑھتے تھے, کانگریس تہجد پڑھتے تھے. تو تہجد کے لیے آخر سب میں اٹھنا اگر مشکل ہے تو فقہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے عشاء کی نماز کے بعد ہی سے تہجد کا وقت شروع ہوتا ہے. تو جبکہ عشاء کی نماز ہو گئی سنت بھی پڑھ گئی تو فطر سے پہلے 2 رکعت کر کے 4 رکعت کم از کم اگر پڑھ یا 2 رکعت پڑھ لے بنے تو تہجد کی تہجد کی نماز ہو جائے گی. الحمد للہ کل ما سلیہ بعد عشاء تو قبل من اللیل, جو نفل نفی نماز عشاء کے بعد پڑھتے ہیں وہ تہجد کی نماز میں شمار ہوتی ہے. تو یہ اس کا بھی استعمال کیا جائے تو کچھ قرب نوافل بھی عطا ہو جائے. حدیث پاک میں آپ سر اللہ حدیث پوچھے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقرب العبد الیہ بمثل الفرائض, بندہ فرائض کے ذریعے سے جتنا میرا قرب حاصل کرتا ہے اور کسی اعمال کے ذریعے سے اتنا نہیں قرب حاصل ہوتا ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا تقرب الیہ بالنوافل الترحم, بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب ڈھونڈتا ہے حتیٰ کہ پھر وہ میرا خاص معروف بن جاتا ہے, میں اس کا اپنا خاص معروف بنا دیتا ہوں. آگے اور بھی تفصیل ہے, تکن تو سما الگ اسما بھی بطر الگ یوسر بھی ید الگتی یم شیش ہو گیا دل الگتی یم شی گیا اور پھر اور لسان الگ یا تکل نہ ہوگی اور قلب الگ ید گرو بھی. یہ عجیب معاملہ ہے. معلوم ہوا کہ نوافل کی بھی رغبت ہونی چاہیے, کچھ نہ کچھ نوافل بھی اعمال نافلہ بھی اختیار کرنا مطلوب ہے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ لکھا ہے علوم الدین میں کہ بزرگ نے خواب میں دیکھا جنید بغدادی کو, پوچھا کہ حالات سنائیے. تو جنید بغدادی نے فرمایا کہ بھائی کیا کہوں, ما نفعنی الا رکعات كنت اصلیهن فی آخر الليل, مجھے صرف آخر آخر سب کی چند رکعتیں جو ہم پڑھتے تھے اسی نے مجھے کچھ فائدہ دیا اور کچھ کام نہ آیا. بہرحال تو یہ اصل یہ ہے کہ فرائض واجبات کا اہتمام ہو, گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ نفلی اعمال اذکار عبادات ایک مسلمان کا سوائے زندگی ہونا چاہیے. ایک تو یہ دو باتیں ہو گئی. تیسری بات یہ ہے دعاؤں کا اہتمام کیا جائے. دعا مختصر عبادت ہے لیکن بہت زبردست عبادت ہے, قرب عظیم نصیب ہوتا ہے دعاؤں میں. دعاؤں میں حضرت حکیم احمد تعمیر کے مسعود کا انتخاب ڈاکٹر عبدل سے پاؤں کا کراچی کے اور مسجد کے, جب بندہ دعاؤں میں مجبور ہوتا ہے ساتوں آسمان زمین اس کے ہاتھ کے نیچے ہوتے ہیں, تو اس کے ہاتھ کے سامنے صرف اللہ ہی اللہ ہوتا ہے. دعا تو عام چیز ہے کہ یہ دعا پڑھنا چاہیے. آج کل میں حدیث پاک میں آیا افضل ذکر عبادت کی چاہ ملے اللہ علیہ, سب سے اعلیٰ ذکر تو قرآن پاک ہے, اس کے بعد اللہ علیہ. اس کے بعد حدیث پاک میں یہ بھی آیا افضل ذکر سبحان اللہ الحمد للہ اللہ علیہ, تو سبحان اللہ الحمد للہ اللہ علیہ یہ آج کل سب سے افضل ذکر ہے اور اہم تمام اذکار میں احب رہی ہے, افضل بھی احب بھی محبوب ترین بھی. اس کے علاوہ استغفار درود تو کوئی دنیا میں کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کی قبولیت پر گارنٹی ہے سوائے درود کے. ہمارے زندگی میں تعلیم فرماتے ہیں درود ایسا عمل ہے جو ہمیشہ قبول ہوتا ہے کبھی رد نہیں ہوتا. کوئی بھی درود شریف ہو جو کہ ثابت ہو کوئی بھی درود شریف, بھل سالوں میں جو درود پڑھتے تھے وہ سنا دوں حضرت ثانوی سے. ہمارے بنگلہ دیش کے مشہور ترین بزرگ حضرت ثانوی کی خرید ہے حضرت حافظ یوسف احمد نے پوچھا تھا جو ہمارے استاد تھے, انہوں نے پوچھا تھا کہ حضرت آپ کیا درود پڑھتے ہیں, حضرت ثانوی نے فرمایا کہ یہ اس طرح سوال کرنے کا سبب کیا ہے, کیوں پوچھتے ہو؟ فرمایا کہ حضرت جو درود آپ پڑھتے ہیں میں وہی پڑھوں گا. اچھا, فرمایا کہ میں یہ درود پڑھتا ہوں, اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. فرمایا کہ اس کا سبب یہ ہے, اس درود کے اختیار کرنے کا سبب یہ ہے کہ درود میں چند باتیں ہوتی ہیں, صلاۃ سلام اور دعا برکت. دعا برکت یعنی صلی سلم بارکا, اس دو یہ مختصر درود اس میں تین چیزیں موجود ہیں. اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اب عظیم آدمی ماشاء اللہ مختصر ایسی ایسی باتیں پوچھتے ہیں کہ مزہ آ جاتا ہے. آپ کے حسن دور پر بہت مبارک, بہت بہت دل آپ سے مل کر بہت دل خوش ہوا.
شانتی کے ملاقات کا
آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحمنا أنت خير الراحمين رب اغفر وارحمنا أنت خير الراحمين رب اغفر وارحمنا أنت خير الراحمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الكريم الله.